等我其实其实也对啦，然后就是可以不会有要算的，他的皮他的皮也蛮可爱的，也蛮有用。我的大人呢，就一蛮能够打发那样的，我不是呢，他的皮蛮多的。ایمان جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں ترقی مطلوب ہے. ایمان تو اللہ تعالیٰ نے مفت میں دے دیا ہم کو, اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا فضل و احسان فرما دیا. اگر پیدا کرتے کسی کافر کے ہاں تو ہم بھی کافر ہی نہ ہو جاتے, کسی عیسائی کے ہاں یہودی کے ہاں پیدا کر دیتے تو کیا بنتا ہمارا, مشکل تھا کہ ہم ایمان لاتے. اگرچہ ہر انسان کی فطرت میں دین حق ہے, لیکن مشکل ہے, ماحول خراب ہے, ماں باپ کافر ہیں تو بچہ بھی کافر بنتا ہے. اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو ایمان مفت میں دے دیا. اب اس ایمان میں ترقی کرنا فرض ہے. ایک ولایت اللہ نے دوستی اپنا احسان فرما دیا. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا, یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. تو ایک ولایت عامہ, عام دوستی اللہ کی ہر مسلمان کو حاصل ہے, ہر ایمان والے کو جو کلمے پر ہے. فاسق و فاجر کو بھی حاصل ہے, گناہوں میں ملوث ہے لیکن کلمہ ہے, ایمان ہے دل میں, تو اس کو ولایت عامہ نصیب ہے. اب اس ولایت میں ترقی کرنا فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اب تقوی اختیار کرو. ایمان مل گیا, اب تقوی اختیار کرو. کافر کتنا بھی تقوی سے رہے اس کو کوئی فائدہ نہیں, اس کے ایمان میں ترقی, ایمان ہی نہیں ہے تو ترقی کیسے ہوگی. ترقی ایمان والوں کے لیے ہے ولایت میں. اتقوا اللہ وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, تو تقوی اختیار کرو. تقوی سے جو ہے اللہ کی دوستی میں ترقی ہوتی ہے. جتنا تقوی کمال کو پہنچے گا اتنی ہی دوستی اللہ کی کمال کو پہنچے گی. تو یہ فرض عین ہے, اللہ کی دوستی حاصل کرنا, ایمان میں ترقی کرتے رہنا. تو اس طرح سے اپنے پیر کی, اپنے شیخ کے بیان سننا, یہ بیان سننا خود ایک عبادت. اب ایک گھنٹہ دین کی بات سنی تو گویا ایک گھنٹہ عبادت کی. اللہ کی محبت کی بات سنی, تقوی کی بات سنی, تو یہ دین نہیں. حدیث پاک میں ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے. تو یہ ایک گھنٹے کا بیان ہوا عبادت نہیں کیا؟ ہم اپنی بات تو نہیں کرتے اس میں, بزرگوں کی بتائی ہوئی بات, اور بزرگوں کی بتائی ہوئی بات قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے, وہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں تو نہیں کرتے. قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں نا, وہ قرآن و حدیث کی بات سنی, مسائل کا علم ہو گیا, سنتوں کا علم ہو گیا, اور یہ سب دین کی بات سنی. تو اللہ ہی کے علم میں ہے کہ ایک مسئلے کا جان لینا, یہ عمل شرط نہیں ہے ابھی, مسئلے کا جان لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے. اور ایک مضمون کا سیکھ لینا 1000 رکعت سے افضل ہے. ہم ایک جگہ بیان کے لیے گئے تھے شہر سے باہر پچھلے برس, وہاں لوگوں نے, میزبانوں نے ہمیں بلایا فجر کی نماز کے بعد بیان کے لیے, اور بیان کے دوران سورج طلوع ہو گیا, بیان ہو رہا ہے ابھی, اور انہوں نے اشراق پڑھنی شروع کر دی. اب بتائیے یہ کتنی کم علمی کی بات ہے کہ ان کو یہ مسئلہ یا تو معلوم نہیں ہے, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک کی قدر نہیں ہے, قیمت نہیں ہے. آپ تو فرما رہے ہیں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت سے افضل ہے, بڑے میاں دو رکعت پڑھ رہے ہیں، چار پڑھ لیں گے چلو، چھ پڑھ لیں گے، دس پڑھ لیں گے، بیس پڑھ لیں گے، کتنی پڑھیں گے؟ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے پھر. اور یہاں بیٹھے بٹھائے مفت میں سو رکعت کا ثواب نہیں، کئی سو رکعت کا ثواب مل سکتا ہے. اس لیے کہ کئی ایک بیان کے اندر کئی مسائل بیان ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں اللہ کی محبت کی بیان ہوتی ہیں. تو اتنے دل کو تکلیف ہوئی کہ بھائی یہ عجیب بات ہے کہ اشراق کا وقت ہو گیا، تو چاہیے یہ ہے کہ دین کی بات ہو رہی ہے اس کو غور سے سنیں. اس سے خلل بھی آیا کتنا، کہ اب ایک آدمی جو ہے وہ دین کی بات بتا رہا ہے، خود میزبان نے بلایا ہے، اور وہی میزبان صاحب جو ہے وہ اشراق پڑھ رہے ہیں. تو یہ کتنی، ایک تو یہ کہ دین کی ناقدری کی، دوسرے یہ کہ مہمان کو تکلیف بھی کتنی ہوئی کہ ہم کو بلایا اور اب بیان سننے کے بجائے وہ اب انفرادی عبادت میں لگ گیا ہے. تو یہ کتنی کم فہمی کی بات ہے. تو دین کی بات سننا بھی عبادت بن گئی. اب وہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ بھائی ہم نے بیان سنا کیا کیا، مگر ایسے آدمی جو ہے اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کو دین کی فہم نہیں ہے. اسی لیے بار بار ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ دین کی فہم مانگا کرو، تفقہ فی الدین، فقہ دین کی سمجھ، دین کی سمجھ. ایک تو دین حاصل کرنا ہے، ایک دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے، اس کی روح، دین کی روح حاصل کرنا. تو فرمایا کہ ایک من علم کے لیے دس من عقل چاہیے، ایک من علم کے لیے دس من عقل چاہیے دین کو سمجھنے کے لیے. مگر بس کتابیں پڑھ کے، فضائل پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بس پورا میدان مار لیا، بزرگوں کے پاس جاتے نہیں ہیں. دین کی سمجھ بزرگوں سے حاصل ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان کو لے گئیں اور ان سے سنت تحنیک کی درخواست کی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کسی بزرگ سے، کسی نیک آدمی سے چھوارا چبوا لیتے ہیں یا کھجور، اور اس کا لعاب اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کو پہلی غذا کے طور پر وہ اس کو چٹا دیتے ہیں، ہلکا سا چٹا دیتے ہیں. کھجور چھوارا پورا کھلانا نہیں ہوتا. ہمارے ایک دوست نے ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کھجور چبوائی اور لے گئے، بچہ پیدا ہوا پوری کھجور کھلا دی اس کو. اب کیا ہوا کہ وہ بچے کو پتہ نہیں الٹیاں شروع ہو گئیں، کیا کیا ہوا، پھر اسپتال لے گئے، پھر اس کو واش کیا پورا میدے کو، بڑی مشکل سے جان بچی بچے کی. ہلکا سا انگلی میں لے کے اور تالو میں لگا دینا چاہیے، اوپر والا تالو اس میں لگا دیں، بس یہ تحنیک ہو گئی. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئی تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوارا چبا کر ان میں منہ میں ڈالا ان کے، اور یہ دعا دی، اللہم فقہ فی الدین وحببہ الی الناس، اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. یہ نہیں دعا کی کہ دین کے علم دیں، بلکہ تفقہ فی الدین کی دعا کی، دین کی سمجھ عطا فرما. وحببہ الی الناس، اور لوگوں میں ان کو محبوب کر دیں. فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر دین کی سمجھ نہ ہو تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، صحیح راستہ بھول بیٹھتا ہے آدمی، بھٹک جاتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے دین کی سمجھ نہ ہونے سے. جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، کتابیں پڑھ کے عربی سیکھ لی اور کتابیں پڑھ کے اپنا اپنا مطلب نکالا، قرآن کا، حدیث کا، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا. تو بجائے اس کے کہ کسی استاد سے سیکھتے، عربی سیکھ کے سمجھے کہ ہم بس قابل ہو گئے، کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی، کتابیں بھی موجود، قرآن بھی موجود، حدیث بھی موجود. تو گمراہ خود بھی ہو رہے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ایک ایک آدمی، بلکہ اب جو ہے لاکھوں لوگوں میں آ گیا یہ فیگر، جو ہے تعداد یہ لاکھوں میں آ گئی ہے، کیونکہ یہ نیٹ میڈیا جو ہے، یہاں کچھ بات کہو دنیا کے کونے کونے میں سنی جا سکتی ہے. تو اس طرح لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بزرگوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں. اور فرمایا کہ وحبب ہو الی الناس، لوگوں میں ان کو محبوب کر دے، کہ اگر لوگ ان کو جانتے نہ ہوں گے، لوگوں میں محبوب نہ ہوں گے تو دین کیسے پھیلے گا؟ لوگ آئیں گے، محبت کریں گے، لوگ آئیں گے تو پھر تبھی تو دین سیکھیں گے. خالی تفقہ فی الدین لے کے ایک اللہ والا بیٹھا رہے اور دنیا سے چلا جائے تو اس کے علم سے، اس کے تفقہ سے لوگ محروم ہو جائیں گے. تو اس لیے دو دعائیں دیں حضرت عمر خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ فقہ فی الدین وحببہ الی الناس، لوگوں میں ان کو محبوب مقبول کر دیجئے، مشہور کر دیجئے. تو لہذا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے مشہور بزرگ تابعی گزرے. تو یہ ہے بات کہ بیان سننا بھی عبادت ہے، اور اس میں یہ نہ سمجھے کہ بس سن لیا کچھ حاصل نہ ہوا، نعوذ باللہ. دین کی بات سنی، علم حاصل ہو گیا، علم کا نور بھی دل میں آیا اور عبادت کی عبادت ہو گئی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ شب قدر میں مختصر سا بیان کیا اور یہ فرمایا کہ میں بھائی ضعیف ہوں، کمزور ہوں، نوافل نہیں پڑھ سکتا، رات بھر نہیں جاگ سکتا میں، اور کمزور بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، تو کچھ دین کی بات بتلا دیتا ہوں. تو یہ حدیث بیان کی کہ ایک دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت سے بھی افضل ہے، اور مضمون کا سیکھ لینا 1000 رکعت سے افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرمایا خدا دے مفت میں کھانے کو، بلا جائے کمانے کو. جب اللہ آسانی کے راستے سے دے رہے ہیں تو مشقت اٹھانا اللہ کی آسانی کی ناشکری ہے، ناشکری ہے. ہاں اگر طاقت ہے تو پڑھو، نفل ضرور پڑھو، اس سے تقرب حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، قرب کا ذریعہ ہے. تہجد پڑھو، کچھ تلاوت کر لو، کچھ استغفار کرو، اللہ سے رو، مناجات کرو، دنیا بھی مانگو. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس میں دنیا مانگنا بھی عبادت ہے. نماز میں تو دنیا شامل ہو گئی تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ اور کسی بھی عمل میں دنیا شامل ہو گئی، دنیا کو دکھلانا یا دنیا کی غرض لالچ، تو قبول نہیں کیونکہ اللہ کے لیے خالص نہیں. لیکن دعا میں دنیا مانگنا جو جائز دنیا ہے وہ بھی عبادت ہے. کیسی بات ہے یہ؟ دعا بھی عبادت ہے، دنیا مانگنا بھی دعا میں عبادت ہے، بشرطے کہ جائز ہو. اور فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. ہمارے حضرت قطب زمان عارف باللہ مجدد دورہ رومی زمانہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم، جن کا بھی انشاءاللہ اس اتوار کو 15 نومبر جو آ رہی ہے، اس اتوار کو ہمارے حضرت کا اردو میں بیان ہے عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی، اور یہاں حضرت فیروز صاحب کے یہاں بھی سنایا جائے گا براہ راست، ڈھاکہ سے بیان فرمائیں گے حضرت، تو وہاں بھی سنا جائے گا غرفۃ السالکین میں اور حجرۃ الطالبین میں بھی انشاءاللہ سنیں گے یہاں. تو فرماتے ہیں کہ دعا خوب مانگا کرو، اور جس طرح بچہ اپنے ابا سے ضد کرتا ہے، ہمارے دلی والے زبان میں کہتے ہیں ٹن ٹن کرتا ہے، ٹن 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 ٹن، پورے اور پورے زور سے روتا نہیں ہے، ٹن ٹن کرتا ہے، ابا ٹھوکے ٹھوکے لگاتا ہے، ابا دے دینا، ابا دلا دینا، ابا ایک چیز کے لیے ان کا بیٹا سے ضد کر رہا تھا، تو اسی طرح کر رہا ہوگا نا، ہر وقت صبح شام ان کا سر کھا رہا ہے، ابا دلا دینا، ابا دو دلاتے کیوں نہیں ہیں، تو یہ آخر انہوں نے دلا دیا. ایسے اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے. الحاح زاری کے ساتھ مانگنا، رونا، الحاح کرنا. ان اللہ یحب الملحین بالدعاء، انسان تو تنگ آ جاتا ہے. ابھی شکر ہے کہ یہ تھوڑا سا ان کا ہم سے تعلق ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تھپڑ کھینچ کے لگا دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، انسان تو ایسے کر سکتا ہے، کہ بھئی کیا مصیبت ہے، کیوں بار بار کہتے ایک لگا دیا، اب بچہ رو پیٹ کے پھر خاموش ہو جائیں گے، بھئی اب مانگوں گا تو پھر تپڑ لگے گا، لہذا خاموش ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ الحاف زاری اور اصرار سے مانگنا اور اڑے رہنا، اڑ کے مانگنا، یہ اللہ کو محبوب ہے. ان اللہ یحب الملحین بالدعاء، دعا کے ساتھ جو الحاف کرتے ہیں اور اصرار سے مانگتے ہیں، تو ایسے اللہ سے مانگو، اللہ دے دیجئے نا، اللہ دے دیجئے. اب آپ کے سوا کس سے مانگیں، آپ کے سوا ہمارا ہے کون، اللہ دے دیجئے، ضرور دے دیجئے. پھر بار بار کہے گا اللہ ضرور دے دیجئے. ایسے پیارے پیارے طریقے سے ہمارے حضرت نے مضامین ایسے سکھلائے ہیں دعا کے. تو بہرحال یہ قصہ ہو رہا تھا کہ خدا دے مفت میں کھانے کو تو بلا جائے کمانے کو. تو دین کی بات سننا، بیان سن لیا تو یہ بھی عبادت ہے، عبادت سمجھ کے سنیں، پھر اس میں جو بات بیان کی اس علم کا نور آ گیا اس میں، اور اس فرمایا کہ عمل کی توفیق نصیب ہو گئی تو سونے پہ سہاگا ہو گیا، کام بن گیا. اس لیے آج سن لیا، ابھی عمل نصیب نہ ہوا، دو مہینے نہ عمل نصیب نہ ہوا، دو سال نصیب نہ ہوا، مرتے مرتے ہی عمل نصیب ہو گیا، کام بن جائے گا کہ نہیں. تو علم کا نور تو آ گیا نا، کبھی نہ کبھی عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. اس لیے بیان کو سننا، جو دین کی بات ہو خصوصاً اپنے شیخ کی، مربی کی، اس کو سننا بھی عبادت سمجھنا چاہیے. عبادت ہے، سمجھتے نہیں ہیں ہم، عبادت ہے. تو اس میں کام کی باتیں ہیں بہت کل کے بیان میں. یہ نعت شریف کے اشعار ہیں، میرے مرشد محبوب، سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولا، یارب باللہ، مجدد زمانہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. کچھ کہنا تو نہیں ہے آپ اب آ رہے ہیں؟ آئیں گے، کہا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کا بیابان ایک تو ظاہری عجم ہے، اور گلستان طیبہ ظاہری گلستان طیبہ، یعنی غیر عرب سے ہم عرب میں چلے گئے، وہاں ہمارا مدینہ ہے، مکہ ہے، تو حاضری بڑی نعمت ہے وہاں کی. لیکن اس کی جو حقیقت ہے، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے. تو صورتاً تو ہم وہاں ہیں، لیکن اگر دل ہمارا وہاں نہ ہو تو کیسا ہے، کیسی حاضری ہے یہ، کیسی حاضری ہے یہ. اور جو دل وہاں بظاہر نہیں ہے لیکن دل ہمارا وہاں ہے، دل لگا ہوا ہے، تو وہ کیسی حاضری ہے، وہ اس سے زیادہ اچھی حاضری ہے کہ دل ہمارا وہاں ہو، یعنی دل سے ہم اللہ اور رسول پر فدا ہوں، اور ہر عمل ہمارا فوراً عمل کرتے وقت ہمارا دھیان آئے کہ ہم جو ہے وہ سنت کے مطابق ہمارا عمل ہے کہ نہیں. تو اس شخص کا دل واقعی وہاں حاضر ہے، حضوری اس کو حاصل ہے، کہ سنتوں کا راستہ اس کو ہر وقت مستحضر رہتا ہے. بعض پرانے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بار بار یہاں سنتوں کو بیان ہوتا ہے، لیکن دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، منہ پھاڑ کے جمائی لے رہے ہیں، حالانکہ بیان سنتے ہیں یہاں اور آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ بھائی جمائی آئے تو اس کو منہ کو سختی سے بند کرو، خصوصاً نماز میں پورے زور سے اس کو بند کرنے کی کوشش کرو. پھر بھی اگر اختیار سے باہر ہو گیا، منہ کھل گیا، تو بائیں ہاتھ کی پشت، الٹے ہاتھ والا پشت ایسے کریں، اور خا کی آواز نہ نکلے، اتنی زور سے آواز نکالے خا ہا کر کے. حدیث پاک میں منع ہے یہ کہ فلا تقل ہا، جب جمائی آئے تو ہا کی آواز نہ نکلنی چاہیے، خا خا کی. اور بائیں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے پشت. لیکن دیکھتے ہیں دکھ ہوتا ہے کہ سنتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں دکھائی دیتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں. تو ایک تو ہے ظاہری عجم سے جا کر مدینہ شریف میں جانا, مکہ شریف میں جانا, طواف کرنا, عمرہ کرنا, حج کرنا. حج تو بہرحال وہیں ہوگا, عمرہ بھی وہیں ہوگا, جاتے وہ تو یہاں سے نہیں ہوگا. لیکن اصل اس کی روح کیا ہے کہ ہمارا دل ہر وقت حاضر رہے, دل میں ہمارے ہر وقت اللہ کا استعظار رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی رہنمائی ہو, سنتوں کی رہنمائی کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا تھا. کام تو سارے وہی ہیں, طریقے کی تبدیلی سے سنت اور خلاف سنت ہوتا ہے. تو خلاف سنت کام کرنے سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اور سنت پر عمل کرنے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. تو خدا تعالیٰ کا قرب اور خدا تعالیٰ کی محبت سنتوں پر عمل سے حاصل ہوتی ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ. تو یہ جو حضوری ہے نا کہ یہ گناہوں کا بھی ایک عجم ہے. گناہوں میں جو رہتا ہے ہر وقت گناہ, نہ آنکھ کی حفاظت ویسی نہ زبان کی حفاظت ویسی, جو چاہا دیکھ لیا, جدھر چاہا دیکھ لیا, جو چاہا منہ سے بک دیا, جو چاہا سن لیا, غیبتیں سن لی, گانا سن لیا, احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں ہم بڑے پاک و صاف ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے معاملہ. ارے بھائی جب آپ جائیں گے بزرگوں کے پاس نیک صحبتوں میں, تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں. تو جانا چاہیے, اس سے معلوم ہوتا ہے کتنی خرابیاں ہیں. تو بہرحال یہ ایک عجم کا بیابان, گناہوں کا بیابان ہے. جو آدمی گناہوں میں ہے وہ بیابان میں ہے. تو گناہوں کو چھوڑ کر ہم گلستان طیبہ یعنی نیکیوں میں, نیک صحبتوں میں اور سنتوں کو اختیار کر کے اپنے دل کو گل و گلزار بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنی زندگیوں کو سنتوں سے مزین کریں گے. گناہوں کو چھوڑنا اور نیک اور صالح اعمال کو اختیار کرنا, اس شعر کی حقیقت یہ ہے. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی ہر امتی کی بخشش ہوگی. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ مقام جو مقام محمود ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام دیں گے, وہ درجہ دیں گے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کی شفاعت کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہونے والے بھی بعض اعمال ہیں, تخنے ڈھانکنے والا اور جو ہے مونچھیں بڑی بڑی رکھنے والا, اور بھی بعض کام ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. ایسے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے تاکہ کم از کم شفاعت کے امیدوار تو ہوں. گناہوں سے پاکی کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے اندر کوئی عیب نظر نہ آتا ہو تو وہ تھوڑا سا یہ مراقبہ کر لے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پھر اس کو اپنا سراپا پورے کا پورا عیب نظر آئے گا. کیا کہ اتنا سوچ لیا کرے کہ میری کوئی عبادت ایسی ہے جو اللہ کے حضور پوری پوری پیش کرنے کے لائق ہو کہ یہ بالکل قبول ہو جائے گی، میری اس شان کی عبادت ہے، تو جب یہ مراقبہ کرے گا تو شرمندہ ہو جائے گا، سر جھک جائے گا، ہماری نمازیں کیسی ہیں، کس طرح کے خیالات اس میں آتے ہیں، کیسے کس طرح نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے، اگر صدق دل سے سوچے گا کہ میری کون سی عبادت ایسی ہے جو اللہ کے حضور پیش ہو سکتی ہے، تو ایک بھی عبادت ایسے نہ ملے گی ہم کو۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کا خاصہ ہے کہ وہ اپنی عبادات کو بھی قابل سزا سمجھتے ہیں، وہ کہتے وہ اپنی عبادات کو بھی جو ہے یہ درجہ نہیں دیتے کہ وہ قبول ہو جائے گی، بلکہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں اس میں پکڑ ہو جائے اس میں پکڑ ہو جائے۔ تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کبھی اکڑنا ناز نہیں دکھانا چاہیے۔ گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا۔ اڑے گی ہوا سے جو پاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو پاک مدینہ، میں سے غباروں میں مستور ہوں گا۔ مستور مانے چھپ جانا، یعنی مدینہ شریف کی جو خاک ہے وہ اس میں چھپ جاؤں گا۔ یہ ایک عاشقانہ تعبیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ شریف سے اتنی محبت فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مبارک وہ مکہ مکرمہ تھا، لیکن آپ کو مدینہ پاک سے اس لیے محبت تھی کہ یہاں سے اللہ کا دین پھیلا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے لوگ جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انصار میں سے تھے، جو آپ پر اپنی جان و مال سب کچھ فدا کرنے کو تیار تھے، بیوی بچے جان مال اور عزت آبرو ہر طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک سے ایسی محبت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوتے تو آپ اپنی چادر مبارک کو اتار دیا کرتے تھے کہ مدینہ کے گرد و غبار میرے جسم کو لگ جائے، ایسی محبت تھی۔ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں سے غباروں میں مستور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا۔ میں روضے پہ صلی علی نظر کر کے، میں روضے پہ صلی علی نظر کر کے، بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا، بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا۔ روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام عرض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس جواب عطا فرماتے ہیں، اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ تمام انبیاء کے اجساد مبارک محفوظ ہیں، ان کو حیات نصیب ہے، قبروں میں حیات زندہ ہیں وہ، اور بالکل معمول کے مطابق زندہ ہیں۔ تو لہذا جو شخص درود شریف دور سے پڑھتا ہے فرشتے اس کے درود کو وہاں تک پہنچاتے ہیں، اور جو سلام پڑھتا ہے فرشتے اس کا سلام وہاں تک پہنچاتے ہیں، اور جو وہاں روض اقدس پر حاضر ہو کر سلام اور درود پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنفس نفیس خود جواب عطا فرماتے ہیں۔ میں روضے پہ صلی علی نظر کر کے، بدل نور ہوں گا بجانور ہوں گا، مدینے کے انوار شام و سحر سے، مدینے کے انوار شام و سحر سے، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا۔ جب حاضری نصیب ہو بھائی، بہت سے لوگ وہاں سیلفیاں بنا رہے ہیں، بہت سے لوگ وہاں کی موویاں بنا رہے ہیں، ہجوم کی موویاں بنا رہے ہیں، ڈیزائن کی موویاں بنا رہے ہیں، محرابوں کی موویاں بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس جہالت اور غفلت سے حفاظت نصیب فرمائے. دیکھو وہاں تو بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بڑا دربار ہے, اور یہاں بڑے ادب کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے ایک شعر ڈاکٹر اقبال کا عجیب فرمایا, اور فرمایا کہ شاعر میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک ہی شعر ان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے. فرمایا, ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید ہی جا. یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی ادب گاہ ہے, ادب گاہیست زیر آسمان, پورے آسمان میں یہ ایک واحد ادب گاہ ایسی جگہ ہے ادب کی کہ عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے, یہ عرش سے بھی زیادہ نازک تر. تو فرمایا کہ یہاں تو یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں جنید اور بایزید جیسے بزرگوں کے بھی ہوش گم ہو جاتے ہیں. یہاں ادب ادب بجا لانا, یہاں کا ادب جو ہے یہ ایسا ہے کہ عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے. تو بہت احتیاط کے ساتھ جانا چاہیے. ہمارے حضرت نے سکھلایا کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو یہ استعظار کرو کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پڑے ہوں گے. کس ادب سے انسان چلے گا وہاں. ایک دفعہ ابھی پچھلے برس ہمارے حضرت وہاں حاضر ہوئے تھے, ہم بھی تھے ساتھ میں, تو ہوائی جہاز میں سفر تھا تو فرمانے لگے, رو رہے تھے حضرت, اور کچھ یہ بات اس طرح کی فرمائی کہ اگر یہ سوچا کرو کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں سر کے بل چل کے مدینہ شریف حاضر ہوتا. ہواؤں میں اڑنا تو بادشاہوں کا کام ہے, شاہی سواری ہے, لیکن دل میں یہ رکھو کہ اگر ہماری استطاعت ہوتی استعداد ہوتی تو ہم سر کے بل چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. تو وہ بڑی جگہ بڑی ادب کی ہے, اور وہاں تو اپنے گناہوں کا استعظار کرتے ہوئے اور آہوزاری کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے. کہاں یہ تماشے بنانا, اور یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے, بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے. مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا, میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر, ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر, خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. منصور مانے کامیاب ہو جاؤں گا. وہی بات نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جیسے جیسے سنتوں کو ہم اختیار کرتے جائیں گے اللہ کے ہاں ہمارا درجہ انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا, قرب بڑھتا چلا جائے گا, محبت بڑھتی چلی جائے گی. یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ دنیا میں آ کر اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, اللہ کا قرب حاصل کرے, اللہ کی ولایت خاصہ حاصل کرے. اللہ تعالی ہم سب کو ولایت اخص الخواص عطا فرما دے, ہم کو بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی, ہر مسلمان کو اللہ جذب فرما کر اسی ولایت سے نوازش فرمائے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہر امر, ہر عمل, حتیٰ کہ ہر حرکت اور ہر سکوت اور ہر نطق, یعنی جو بات بولے تو اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں سنت کا کیا طریقہ ہے, کیا موقع ہے سنت کا. الحمدللہ ہمارے حضرت کی اتنی پیاری کتاب ہے یہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. اس میں اتنی آسان طریقے سے ہمارے حضرت نے 24 گھنٹے کی تمام سنتوں کو سمو دیا ہے, اور بہترین مستند کتاب ہے یہ, بہت آسان ہے. کوئی عمل اس میں سے کوئی بھی ایک اٹھا کر دیکھ لو, کوئی عمل مشکل نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے. جیسا کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, سنت کا راستہ اسہل ہے, اکمل ہے, اجمل ہے, آسان ترین راستہ ہے. زندگی کو آسان کرنے کا طریقہ سنت کا راستہ ہے. آج بھی ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے, تو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہو سے جب شادی کا ارادہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی کے ساتھ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے, تو یہ نکاح جو ہے آپ کا حضرت علی کرم اللہ وجہو کا, یہ وحی الہی سے ہوا تھا, کیونکہ اس رشتے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خواہاں تھے اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خواہاں تھے, لیکن آپ نے اس پیام پر سکوت فرمایا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی سے ان کو یہ خبر دی کہ آپ ان کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کر دیں. اب حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, مکان بھی نہیں تھا, کوئی مال نہیں تھا, کوئی نقد نہیں تھا, بستر تک نہیں تھا ان کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا تو پوچھا, نکاح کا ارادہ جب فرمایا تو بلا کر پوچھا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر پوچھا کہ اچھا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر گیری بھی کیسے رکھتے تھے؟ فرمایا کہ تمہارے پاس وہ جو بدر میں زرہ ملی تھی مال غنیمت میں, لوہے کی جو زرہ ہوتی ہے, وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہا کہ ہاں وہ تو ہے میرے پاس. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی کو مہر بنا لو, میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر انہوں نے اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کیا 480 درہم میں, اور وہ درہم لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے, یہ لیجیے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں سے اپنے لیے اچھے کپڑے اور خوشبو کا انتظام بھی کر لو. اسی میں سے اچھے کپڑے اور خوشبو کا انتظام کیا, اور پھر جو ہے وہ باقی رقم جو ہے مہر میں طے ہو گئی. اور اب مکان نہیں ہے, آپ نے فرمایا بھائی کوئی مکان کا بھی انتظام کر لو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائے پر مکان لیا. تو لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گزارش کی کہ آپ مکان ایک صحابی ہیں حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا مکان لے لیں. حضرت علی نے کہا کہ بھائی مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. تو یہ خبر کسی طرح حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ گئی, تو فوراً اپنے مکان کو خالی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مہربانی فرما کر مجھ پہ احسان فرما دیں کہ یہ مکان آپ قبول فرما لیں, اور خدا کی قسم وہ مال جو آپ چھوڑ دیں گے اس سے زیادہ محبوب مجھے وہ مال ہے جو آپ لے لیں گے مجھ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی کہ صدق تھا کہ تو نے سچ کہا, تیرے دل کی بات یہی ہے کہ واقعی تجھے وہ مال زیادہ محبوب ہے جو مجھ پہ خرچ ہو جائے یا میری ذات پہ مل جائے. اور فرمایا کہ بارک اللہ فیک, تجھے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. تو یہ حال تھا کس طرح شادی ہوئی. اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا جہیز کیا تھا یہ بھی سن لو بھائی. ایک لحاف لکھا ہوا ہے اس میں, اور ایک بستر جس میں روئی نہیں تھی, کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, چمڑے کا بستر جس میں کھجور کی چھال, اور 2 پانی کے گھڑے اور 2 چکیاں. یہ تھا آپ کا جہیز. اب بتائیے اس چکیاں تو چکی تو پیسنا کتنا مشکل کام ہے, آج تو تصور بھی نہیں ہے چکیوں کا. اب تو سلبٹا بھی گیا, ہاون دستہ بھی گیا, اب تو الیکٹرک کے وہ سارے گرائنڈر وہی سب چیزیں چل رہی ہیں. پھر اب اس سے بھی جو اور زیادہ ترقی یافتہ لوگ ہیں, ہر چیز ریڈی میڈ سپر مارکیٹ سے لے آتے ہیں. تو ہزاروں چیزیں فوڈ ڈپارٹمنٹ میں لگی ہوئی ہیں آج, تو جو چیز چاہیے بنی بنائی لے لو. تو اب تو یہ حال ہے. اس وقت یہ جہیز تھا, اور ایک مشکیزہ تھا, یہ جہیز تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. آج ہم کیا کر رہے ہیں ذرا اپنے گریبانوں میں خود منہ ڈال کے دیکھ لیں, کسی کو کہنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے. ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار, اگر جو ہے مجھے وہ ریسپانس نہیں مل رہا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شام کی مجلس جو ہے ہر شخص سنے مجھ سے تعلق رکھنے والا, کیونکہ یہ جو سیرت کی میں پڑھ رہا ہوں یہ عام کتاب نہیں ہے, مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے, بہت مستند اور بہت ہی عاشقانہ انداز میں لکھی ہوئی ہے. اس سے جو لوگ سن رہے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے ایمان میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور اللہ اور رسول کی محبت میں بہت اضافہ ہوا ہے. اس سے بہت سی بدگمانیاں جو اسلام کے خلاف لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں, بدگمانیاں پھیلائی ہوئی ہیں خصوصاً جہاد کے معاملے میں, وہ ساری کی ساری بدگمانیاں سب ریل صاف ہو رہی ہیں, کس قدر ایمان میں اس سے ترقی ہو رہی ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے وہ یہ مجلس نہیں سن رہا, وہ مجھ پہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے, بڑا ظلم کرے گا وہ, کیونکہ میں اس کتاب میں تقریباً ہر روز, یہ جو میرے ساتھ رہتے ہیں ایک صاحب وہ جانتے ہیں, ہر روز میں 15 منٹ کی مجلس سنانے کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ محنت کرتا ہوں اس میں, کیونکہ اس میں ایسے مضامین ہیں جو عوام کی سمجھ کے نہیں ہیں, ان کو میں الگ کر دیتا ہوں تاکہ آسان اور عام فہم وہ ہو جائے اور کوئی الجھن نہ پڑے. اختلاف روایات بہت ساری ہیں, اور اس کے اندر جو ہے دلائل بہت سارے ہیں, جو گمراہ لوگوں کے عقیدے ہیں ان کے خلاف بھی دلائل اس کے اندر ہیں. تو میں اس کو الگ کر کے سنا رہا ہوں, پھر یہ موقع نہیں ملے گا, کیونکہ یہ کتاب کسی نے پڑھنے کی کوشش کی تھی میرے سنانے کے وقت, تو انہوں نے کہا کہ یہ معلوم نہیں کہاں سے پڑھ رہے, ہمیں تو وہ دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ ساری محنت میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں, اپنے مرشد کی دعاؤں سے کہ میں وہ مضامین کو الگ کر لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو عام فہم بات ملے، سمجھ میں آنے والی بات ملے، لہذا مجھ سے تعلق رکھنے والا جو نہیں سن رہا وہ مجھ پر بڑا ظلم کر رہا ہے، تسلسل سے اس کو سننا چاہیے۔ ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، سبق لے کے پابند دستور ہوں۔ دستور مانے شریعت، کہ دیکھو صحابہ نے تو اللہ اور رسول پر جانیں دے دیں، جانیں قربان کر دیں، بلکہ صحابہ کا ایسا ایمان تھا کہ اگر 100 بار بھی جانے عطا ہوتی پھر اللہ پر فدا کرتے تھے، پھر جہاد میں قربان ہو جاتے، شہید ہو جاتے۔ کیسے کیسے صحابہ کے واقعات ہیں کہ شہید ہو رہے ہیں اور تلوار چل گئی ہے اور کہہ رہے ہیں فز تو پی ربی کعبہ، کہ میں تو خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور ہمارا کیا حال ہے، ایک ایک سنت پہ ہماری جو ہے کتنی غفلت ہے، سنتیں اختیار نہیں کر رہے، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے ہم۔ تو یہاں حضرت سبق دے رہے ہیں کہ ان سے سبق لینا چاہیے، کہ شہیدوں احد کے شہیدوں سے ہم سبق لیں کہ صحابہ نے اپنی جانیں دین پر قربان کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیں، اور ہم سے گناہ بھی نہیں چھوٹ رہے، ہم اتنا بھی نہیں کر رہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا۔ مہجور مانے فراق، جدائی، ہجرت، ہجرت سے ہے یعنی دور، دور نہیں ہوں مدینے سے، میرے قلب و جاں وہاں ہیں۔ ہمارے حضرت کا شعر بھی ہے، اے اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں، مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم، اے اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں، مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم۔ مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا۔ آخری شعر ہے، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے ابتر، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے ابتر، ہر ایک راج سنت سے پر نور ہوں گا، ہر ایک راج سنت سے پر نور ہوں گا۔ اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور یہاں پر جا کر 2 نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کا ثواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہر ہفتے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے جاتے، کبھی پیدل کبھی سواری پر، اور یہاں پر 2 نفل ادا فرماتے۔ قبا کی زیارت و نفلوں سے ابتر، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا۔ اللہ، نشتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیسری روایت مشکات شریف میں بروایت امام احمد براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے اور قبر تک پہنچے، ہنوز مردہ لحد میں نہیں رکھا گیا تھا، کچھ دیر ہو گئی تھی، آپ تشریف فرما ہو گئے اور ہم آپ کے گرد گرد اس طرح بیٹھ گئے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے، یعنی نہایت سکون اور سکوت کے ساتھ۔ فائدہ: صحابہ رضی اللہ عنہم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح بیٹھنے کا معمول تھا، اس سے غایت ادب ظاہر ہے، اور بے شمار روایات اس باب میں وارد ہیں۔ علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ آداب بعد حیات بھی باقی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی وہی آداب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں تو اسی طرح سے رہیں، یعنی جو حکم ہے آوازوں کو پست کرنا اور ادب کے ساتھ رہنا۔ چنانچہ مواہب میں ہے کہ جب آپ کی صوت پر صوت کا بلند کرنا موجب حبط اعمال ہے، یعنی اعمال کو برباد کرنے والا ہے، نیک اعمال کو برباد کرنے والا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کروں، اور یہ آواز کو بلند کرنا جو ہے یہ موجب حبط اعمال یعنی نیک اعمال کو برباد کر دے گا، کیونکہ یہ بے ادبی ہے، گستاخی اور بے ادبی کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بے ادب محروم مندس فضل رب، کہتے ہیں اے خدا جوئم توفیق ادب، اللہ تعالیٰ سے توفیق ادب مانگو، کہ ادب بڑی چیز ہے، اور بے ادب محروم مندس فضل رب، اللہ کے فضل سے بے ادب محروم ہو جاتا ہے، تو اعمال نیک اعمال کو برباد کرنے والا ہے بے ادبی گستاخی۔ تو اپنی آراء و احوا کے آپ کی سنت اور حکم پر بڑھانے کی نسبت کیا گمان کرتے ہو، اور جب آپ کی مجلس سے بلا اجازت جانا جائز نہیں تو آپ کی تفاصیل دین سے دوسری طرف جانا کیسے جائز ہوگا؟ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رفع صوت یعنی بلند آواز جائز نہ تھا، اسی طرح آپ کے کلام کے درس اور احکام کی نقل کے وقت بھی رفع صوت حاضرین و سامعین کے لیے خلاف ادب ہے، اور اسی طرح محل جسد شریف کے قریب بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہو اس وقت بھی زور زور سے بات نہ کرے، بہت ہی پست آواز رکھے اپنی، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب احکامات یعنی قرآن و حدیث کا درس ہو رہا ہو اس میں بھی خلاف ادب ہے، کیونکہ آپ کے اقوال و افعال بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی اس طرح کی بات کرنا وہ خلاف ادب ہے۔ مواہب میں ایک حکایت نقل کی ہے کہ امیر المومنین ابو جعفر نے امام مالک سے کسی مسئلے میں مسجد نبوی میں گفتگو کی تو امام مالک نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، تم کو کیا ہوا؟ اس مسجد میں آواز مت بلند کرو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام وفات کے بعد وہی ہے جو حالت حیات میں تھا۔ سو ابو جعفر دب گیا۔ اس کی تائید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص اہل طائف کو فرمایا تھا کہ تم مسجد رسول اللہ نہ، جو آپ نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو شخص جو اہل طائف کے تھے ان کو فرمایا تھا کہ تم مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آواز بلند کرتے ہو، روایت کیا اس کو بخاری نے، بس آپ کے نام کی، قرب مقام کی، کلام کی، احکام کی، سب کی تعظیم واجب ہے، اور من جملہ اسی تعظیم احکام کے یہ ہے کہ تعظیم ظاہری میں حدود شرعیہ سے تجاوز نہ ہو، یعنی مثلا کسی اور نبی کے یا حضرت حق تعالی کی بے ادبی نہ ہونے لگے، چنانچہ چوتھی پانچویں روایت سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرمائیے، اس کی کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک ایک سنت پر جان دینے کی توفیق عطا فرما، تن من دھن سے قربان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عیوب ہم پر ظاہر کر دے تاکہ ہمیں اس کی اصلاح کی فکر ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کامل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی خوشنودی اور رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما۔ گناہوں سے طبعی نفرت عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے طبعی نفرت عطا فرما۔ اے اللہ ایک ایک گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سر سے لے کر پیر تک اپنا فرما بردار 100% فرما بردار بنا لیجئے۔ اے اللہ 100% فرما بردار بنا لیجئے۔ اور ہر ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اخلاق حمیدہ سے ہم کو نواز دیجئے، اخلاق رذیلہ سے ہم کو پاک فرما دیجئے. اے اللہ ہم کو جذب فرما لیجئے، ہمارے گھر والوں کو جذب فرما لیجئے، اولادوں کو جذب فرما لیجئے، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ جذب نصیب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ اپنا سچا عشق و محبت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم کو نصیب فرما، اپنی محبت کامل نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما. اے اللہ اپنی معرفت کاملہ نصیب فرما. اے اللہ جو روگ تنگی ہے، جن کو رزق میں تنگی ہے، اللہ ان کے رزق میں فراخی نصیب فرما، مصیبت کو ان کی عافیت میں بدل دے. اے اللہ مشکل کو آسانی میں بدل دے. اے اللہ غم کو خوشی میں بدل دے. اے اللہ تنگی کو فراخی سے بدل دے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، اور اللہ اہل و عیال کو، سب کو، رشتہ داروں کو بھی اللہ خوب خوب صحت و عافیت نصیب فرما. اور اللہ میرے مرشد کی جامعہ اور مسجد اور پورا کمپلیکس جو بن رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو کامیابی تک ہمکنار فرما. اے اللہ جلد از جلد اس کو اے اللہ 100% کامیاب فرما. اور اللہ وہاں سے اپنی محبت کے اپنی عشق و محبت کے اسرار و رموز کی ساری دنیا میں، سارے عالم میں نشر کا ذریعہ بنا. اور اے اللہ اس کے لیے خوب خوب اے اللہ وسائل کو نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.